گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم لیتے ہیں.
برگاہ میں سوال ہے کہ فیضان سنت میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ دونوں جہاں کے مالک و مختار, لیکن اس کے اوپر سوال آیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے جہانوں کے مالک و مختار ہے, آیا کہ کون سا لفظ درست ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عالمین جو ہے دونوں عالم کے مختار, چونکہ ان کا سوال واقعی سننے والا ہی ہے, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر.
صحیح.
ان کا فقط اتنا کہنا ہے کہ دو عالم کے مختار کہا جائے گا یا تمام عالموں کے مختار کہا جائے گا, کہ حضور علیہ السلام تو تمام عالم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مالک و مختار ہیں. اس میں دیکھیں صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تو بہت سارے عالم ثابت کرتے ہیں, 18,000 عالم ثابت کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارے اسی عالم کے اندر ہیں, ان کی پھر مختلف صورتیں بنتی ہیں. جب یہ کہا نا کہ دو عالم یعنی دنیا اور آخرت جو دونوں کے اندر ہیں وہی سارے کے سارے عالم ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالمین کو پالنے والا ہے, ان کی پرورش کرنے والا ہے, تربیت کرنے والا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ سارے کے سارے عالم, لیکن وہ آئیں گے انہی دونوں کے اندر, دنیا اور آخرت کے اندر. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب یہ کہا گیا کہ آپ دو عالم کے مالک و مختار ہیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا آپ کو مالک و مختار بنایا. جیسے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ صرف ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو وہ اسی اعتبار سے کہ یہ جو دنیا اور آخرت کو میں آپ کے اوپر نثار کر رہا ہوں, تو اس کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں.
صحیح.
یہ دو جہاں ہی ہیں کہ جو میں آپ کے اوپر فدا کر سکتا ہوں, تو دو جہاں کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو دو جہاں کا مالک و مختار کہنا اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و مختار یہ کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا مالک بنایا ہے.
جی مدی چل کے ناظرین جواب سنا, اگلی کال لیں گے ہم.
میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جنازے کے بعد میت کا منہ نہیں دکھانا چاہیے, یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟
جی میت کا منہ دکھانے کے حوالے سے,
میت کا منہ دکھانے سے کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی شخص بالفرض قبر میں, جیسے قبر میں منہ کھولا جاتا ہے,
صحیح,
اوپر سے کفن ہٹا دیا جاتا ہے, اس وقت بھی اگر کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے منہ دیکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح جنازہ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی منہ دیکھتا ہے تو حرج نہیں. البتہ حکم یہ ہے کہ جلد سے جلد دفنانا چاہیے, اور مسلمانوں میں چونکہ رواج بھی یہ ہے کہ جنازہ ہو چکنے کے بعد اس کو فوراً قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں, اب عام طور پہ زیارت کا سلسلہ نہیں ہوتا, تو اس لیے کوشش ہی ہونی چاہیے کہ فوری طور پر جنازہ, بلکہ اس سے پہلے کے بھی جتنے معاملات ہیں, سنت اس میں یہی ہے کہ جلد سے جلد کیے جائیں. غسل ہو, کفن ہو, تدفین ہو, جنازہ ہو, یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں جلدی کرنا, تعجیل کرنا یہ سنت ہے, تو اس لیے کام فوری ہونے چاہیے. لیکن اگر بالفرض کسی نے جنازے ہونے کے بعد بھی چہرہ کھول دیا اور اس کی زیارت کی گئی, تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پر دفن کرنے کے لیے قبرستان کی طرف لے جانا چاہیے.
جی ویڈیو سوال لیں گے ہم.
میرا نام زاہد خالق ہے, میں لندن سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کیا حاجی احرام حالت میں مسواک کر سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی کیا ہوں؟
جی بالکل, یعنی اس کے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مسواک وہ کر سکتا ہے, بلکہ مسواک کرنی بھی چاہیے, کیونکہ اس کو احرام کی حالت میں بعض اوقات جو ہے وہ مسجد کے اندر جانا پڑتا ہے, نماز کے لیے آنا پڑتا ہے, تو اگر منہ میں بو ہو گئی ہے تو پھر تو مسواک سنت موقعہ ہوگی کہ اس کو اچھی طریقے سے منہ کو صاف کرے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میل چھڑانے سے منع کیا گیا ہے کہ میل نہ چھڑائے, قصدن میل چھڑانے سے منع کیا گیا, باقی یہ کہ وہ مسواک کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مسواک کر سکتا ہے وہ.
جی مزید ویڈیو سوال دیجیے.
My name is Raid Atari from Manchester. What is the reality of Nazar e Bad?
جی نظر بد کے حوالے سے کیا فرمائے گا؟
نظر بد کی حقیقت ہے, اور نظر بد کے بارے میں احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نظر حق ہے, اور نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو دیگچی تک پہنچا دیتی ہے, یہ احادیث موجود ہیں. یہ نظر لگتی ہے جس کی وجہ سے اونٹ بیمار ہو کے پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے, اسی طرح انسان کو بعض اوقات ایسی نظر لگتی ہے کہ اس کو قبر تک جانا ہو, یعنی اس کو مر جاتا ہے اور وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے. یہ تو احادیث ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد حدیث کے مطابق جن کی موت واقع ہوتی ہے وہ نظر کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو نظر لگ جانا یہ حق ہے, اس کی تدابیر بھی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. قرآن کی آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ نظر بد کے لیے ہے, اور اس کے اندر تذکرہ بھی نظر کا موجود ہے کہ نظر سے محفوظ رہنے کے لیے یہ آیت پڑھی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے عملیات ہوتے ہیں کہ جو نظر بد اتارنے کے لیے ہوتے ہیں, کسی کو نظر لگ جائے تو نظر برال حق ہے, اور نظر بعض اوقات اپنوں ہی کی لگ جاتی ہے, محبت شفقت کی وجہ سے لگ جاتی ہے, کسی سے جو ہے وہ کسی کے اوپر رشک آنے کی وجہ سے لگ جاتی ہے. اسی لیے یہ کہا گیا کہ کوئی چیز جب پسند آئے تو اس وقت پھر اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ کہہ لینا چاہیے, تو اس سے وہ سامنے والا جو شخص ہے وہ محفوظ رہے گا.
اچھا یہ جیسے نظر کے حوالے سے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے, اور روایت اور آیت بھی آپ نے تلاوت فرمائی, لیکن بعض اوقات انسان پر جب آزمائشیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو وہ سارے معاملات اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھائی کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, یہ ہو گیا ہو. حالانکہ قرآن کے اندر یہ بھی ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچی مفہوم اس سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, تو اس حوالے سے کیا آپ ذہن بنائیں گے؟
دیکھیں یہ کر دیا تو ایک الگ چیز ہو جاتی ہے, یعنی عملیات کروا دیے یا جادو کروا دیے کر دیا. نظر کا ایک الگ معاملہ ہے. نظر تو دیکھیں باپ کی بیٹے کو, بیٹے کی باپ کو, خود اپنی نظر بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بندے کو لگ جائے, تو نظر ایک الگ چیز ہے. باقی رہا عملیات وغیرہ کا معاملہ اور دیگر معاملات, تو دیکھیں وہ بھی حق ہیں اپنی جگہ پر, کہ ان چیزوں کا ثبوت بھی شریعت مطہرہ سے ہے, ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کام اسی کے اوپر آپ ڈال کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. اپنی کوتاہیوں کو بندے کو دیکھنا چاہیے, جو رکاوٹیں موجود ہیں ان کو دور کرنے کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے, یہ معاملات اس کو کرنے چاہیے. ہر معاملہ اس طرح اس کے اوپر ڈال دینا یہ کوئی اس کا قائل بھی نہیں ہے, اور اس کو ایسا کرنے والے سے لوگ مطمئن بھی نہیں ہوتے, اس کو بیوقوفی کہتے ہیں کہ ہر معاملے کو جادو کے اوپر فلاں چیز کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں حق, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کام اسی طرح ہوتا ہو. دونوں کے درمیان توازن یہ رکھنا چاہیے, اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بندے کو تعویذات وغیرہ بھی اختیار کرنے چاہیے, لیکن دنیاوی جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے.
ٹھیک. تو حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جمعے کی نماز ہے تو خواتین جو ہیں ان پر کتنی رکعتیں ہیں ایسے میں موصول ہوں ہمیں, اور نیت کیا کریں گی وہ اس کی؟
جو اسلامی بہنیں ہیں ان کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے, جمعے کے دن انہوں نے ظہر ہی کی نماز ادا کرنی ہے.
ٹھیک ہے.
اور جس طرح عام دنوں کے اندر ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں, ویسے ہی جمعے کے دن بھی انہوں نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے, نیت بھی وہی ہوگی.
ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ہم گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اور مدنی چینل پر سلسلہ چل رہا ہے صلاۃ والسلام شروع ہو گیا, تو اب کیا ہم کھانا چھوڑ کر صلاۃ والسلام میں شریک ہو جائیں, یا مطلب کھانا کھائیں, کیا کریں؟
دیکھیں صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھنا یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ تعظیم کی نیت سے اچھی نیت کے ساتھ جب بندہ پڑھے گا تو اس میں ثواب بھی اس کے لیے ہوگا. لیکن اہل سنت کبھی بھی اس کو واجب نہیں کہتے کہ جو صلاۃ والسلام میں نہ کھڑا ہو, اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا. تو اس کو ہم نے کبھی واجب کہا بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ قرآن و حدیث سے مطلقاً جو درود پاک پڑھنا ہے, صلاۃ والسلام پڑھنا ہے, اس کا ثبوت موجود ہے کہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اے ایمان والو اس نبی یعنی غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کی قید نہیں لگائی کہ کیسے پڑھنا ہے. جہاں شریعت مطہرہ نے روکا نہیں اس انداز کے علاوہ ہم تمام انداز میں حضور علیہ السلام پر درود اسلام پڑھ سکتے ہیں, اس میں سے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے, لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا واجب نہیں ہے. اب یہ صلوات و سلام ہو رہا ہے اور یہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا نہیں بھی کھا رہے, ویسے ہی بیٹھے ہوئے کھڑے نہیں ہوئے, تو ان کے اوپر حکم کوئی نہیں ہے. لیکن اب کسی مجمع کے اندر ہے, بیٹھے رہیں گے تو اس سے تہمت کا شکار ہوں گے, تو کھڑا ہو جانا چاہیے. لیکن یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں کہ یہ مدنی چینل پر چل رہا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر تو عام حالت میں بھی کھڑا ہونا کوئی اس کا نہیں کھڑا ہوا تو کوئی اس کے اوپر تہمت نہیں لگائے گا. بالخصوص ہی کھانا کھا رہے ہیں تو کھڑا ہونا ان کے لیے ویسے بھی ضروری نہیں ہے. اور اس حالت میں یہ غور کر لیں کہ اگر یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں, منہ وغیرہ صاف کر کے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھ سکتے ہیں, کھانا خراب نہیں ہوتا. کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے صلاۃ السلام سنتے رہے تو بھی ان کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے, بالکل جائز ہے یہ.
جی اگلی کال لیں گے.
سوال یہ ہے میرا کہ میں کام ایک نمبر کرتا ہوں تو مجھے اس کا مارکیٹ میں اچھا ریسپانس نہیں ملتا, کام میرا نہیں چلتا. ٹھیک ہے, دکاندار بولتے ہیں کہ اس پہ دو نمبری کرو, آپ سے گزارا تھا کہ اس کے مسئلے کا حل مجھے بتا رہا کہ میرا کام صحیح چلے ہو, میں دو نمبری بھی نہیں کروں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح یہ عام ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو مارکیٹ میں کام نہیں کر سکتے, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اس میں جیسا ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دو نمبری کرو, وہ وجہ یہ کہ ان کے ریٹ ظاہر ہے کہ جب ایک نمبر کام کر رہے ہیں تو کچھ زیادہ ہوں گے. تو بہرحال شرعی اعتبار سے پہلا حکم تو یہی ہے کہ اس کی اجازت تو ہے نہیں کہ یہ دھوکہ دہی کریں یا جو اس طرح کا کام کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط چیز پہنچے. تو جو صحیح کر رہے ہیں وہ صحیح کرتے رہیں گے. باقی امیر علیہ سنت اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کا اس سے اعتماد قائم ہو جاتا ہے. ابھی بھلے کہ اس طرح ہو رہا ہے, شروع میں پریشانی ہو رہی ہے, لیکن جب مسلسل ایک چیز ہی اچھی سے اچھی دیتے رہیں گے تو ان کا آہستہ آہستہ اعتماد قائم ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کا کفیل ہے, ہمیں اس نے دھوکہ دہی سے منع کیا ہے کہ ہم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, تو ہم نے دھوکہ کسی کو دینا نہیں ہے. شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں صحیح طریقے سے کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے کام میں برکت دے گا.
جی اگلی کال.
طالب سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تم اللہ کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ کو کتنا برا لگے گا, یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
دیکھیں جو مفہوم جملے کا ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ یوں اس کا مفہوم بن سکتا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا. ٹھیک ہے, باقی الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے, الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے کہ برا لگے گا, یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, تو اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کے مستحق ہوگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا کرو.
صحیح. اچھا ایسے میں بڑا اچھا موصول ہوا کہ جو ختم قرآن کرتے ہیں پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت آتے ہیں, اب وہ بعض اوقات کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, اور ختم قرآن کافی مرتبہ کیا, اب یہ یاد نہ رہا کہ کتنے مشفر سجدہ تلاوت ہیں, تو اب وہ کیا کریں؟
ظن غالب کرنا پڑے گا. بہتر یہی ہے کہ بندے کا وضو ہو اور وقت مکروہ نہ ہو, تو جیسے ہی سجدہ تلاوت آیا ہے چلتے چلتے پڑھ رہا ہے تو یا قرآن شریف کھلا ہوا ہے ویسے ہی پڑھ رہا ہے وہ سامنے رکھ کے, تو اس کو سجدہ تلاوت اسی وقت کر لینا چاہیے.
صحیح.
تاخیر کرنا یہ مکروہ تنزیہ ہے, ناپسندیدہ ہے بغیر کسی عذر کے, تو اس لیے فوری سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے. لیکن ابھی بہت سارے پڑھ لیے اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تو ظن غالب کریں کہ زیادہ سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں, جو جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ سجدے وہ ادا کر لیں.
مدنی چینل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا نمازی اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روک سکتا ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجیے.
جی
جی, اول تو دیکھیں اس میں حکم یہی ہے کہ بندہ ایسے مقام پہ نماز پڑھے کہ جہاں پہ سترا ہو.
صحیح.
تاکہ سترے کے ذریعے معلوم ہو جائے سامنے والے کو کہ یہاں پہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے, اور وہ اس سترے کی وجہ سے اس کے آگے سے, یعنی اس نمازی کے آگے سے نہ گزرے بلکہ سترے کے آگے سے گزرے. لیکن اگر کوئی اس کی پرواہ کیے بغیر یا اس کی توجہ نہیں دیتی, اس کے آگے سے گزر رہا ہے, تو نمازی اس کو تسبیح کے ذریعے روک دے, سبحان اللہ زور سے بول دے کہ جس کی وجہ سے اس کو پتہ چل جائے. مرد ہے تو یہ کر دے, عورت ہے تو تسبیح کا حکم ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پہ مارے, اس طریقے سے کر دے. تو اگر اس سے رک جاتا ہے فبیہا, ورنہ ہاتھ کے ذریعے بھی روک سکتا ہے, لیکن عملے کثیر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ نہیں رکتا تو اس سے جھگڑے نہیں,
صحیح
لڑائی جھگڑا اس سے نہ کرے, لیکن یہ کہ اگر وہ کہنے سے رک نہیں رہا, بندہ قریب ہے یا قریب سامنے سے گزر رہا ہے تو ہاتھ کے ذریعے روکتا ہے, تو یہ روکنا اس کا جائز ہے.
ٹھیک جی, اگلا ویڈیو سوال لیجیے.
میرا نام محمد عزیز ہے. سفر حج میں نماز کے کیا حکام ہیں؟
سفر حج میں نماز کے حکام,
دیکھیں سفر حج میں نماز کے احکام میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے عام شخص ہوتا ہے, مسافر بنتا ہے, تو مسافر کے اعتبار سے اس کے احکام تبدیل ہوتے ہیں کہ اگر وہ مسافر ہے تو اس نے ظہر, عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں وہ چار کی جگہ دو ادا کرنے ہیں, یہ مسافر کا حکم ہوتا ہے. تو اگر یہ بھی سفر حج کے دوران جو ہے وہ مسافر بنتے ہیں تو ان کے لیے حکم یہی ہوگا جیسا کہ عام مسافر کا حکم ہوتا ہے. ہاں البتہ دو حکم اس میں تبدیل ہوتے ہیں دو مقامات پر. ایک تو جو مقام ہے وہ ہے عرفات کا, کہ عرفات میں اگر شرائط پائی جائے جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہیں, تو وہاں حکم یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں کو ایک ہی وقت میں, یعنی ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھ لیا جائے گا. لیکن فی زمانینا, ہمارے زمانے کے اندر اس طرح کی شرطیں نہیں پائی جاتی, تو اس کے حکم یہ ہے کہ ظہر اور عصر دونوں کو ان کے اپنے اپنے وقت کے اندر اپنے خیمے میں بندہ پڑھے گا. تو یہ ایک حکم ہے جو شرائط کے پائے جانے کی صورت میں ہوگا. دوسرا حکم جو تبدیل ہوتا ہے نماز کے اعتبار سے وہ مزدلفہ میں ہوتا ہے, کہ جب ہم عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کرنی, یعنی رہنا مغرب تک ہے عرفات کے اندر, لیکن مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کریں گے, بلکہ مغرب اور عشاء دونوں ملا کے مزدلفہ کے اندر ادا کریں گے. یعنی عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ادا کی جائے گی. یہ مقام ہے کہ جس میں یہ تبدیلی ہوتی ہے. ایک تبدیلی اور یہ ہے کہ جو مزدلفہ کے اندر وقوف ہوتا ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب, طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کے درمیان کا وقت ہے, کہ اس درمیان میں ایک لمحہ بھی بندہ مزدلفہ کے اندر رہا تو اس کا وقوف ہو جائے گا. تو یہ مقام ہے کہ جہاں پر وقوف کیا جاتا ہے 10 ذی الحجہ کو. اس میں حکم یہ ہے, مستحب یہ ہے, ویسے عام طور پہ مستحب مردوں کے لیے یہ ہے کہ فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں گے, خوب جب روشنی ہو جائے اس وقت پڑھیں گے. لیکن مزدلفہ کے اندر حکم یہ ہے کہ مستحب یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ فجر فوراً پڑھ لی جائے, جیسے وقت شروع ہوا فجر کا فوراً پڑھ لے, یہ مستحب ہے. تو یہ کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں, دو تو وہ میں نے بتا دیں, ایک یہ صورت ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ نماز کے جو احکام ہیں وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں. جہاں چاہے مسافر بنیں گے تو مسافر کے لیے جو حکم ہوتا ہے قصر کا, کہ ظہر عصر اور عشاء کی جو قصر ہے وہ جو فرضیں ہیں اس کو انہوں نے قصر کرنا ہے تو وہ قصر کریں گے, باقی احکام اپنی جگہ پر باقی رہیں گے.
اگر بالفرض حاجیوں کے لیے اگر آپ بتا دیں کہ مسافر بننے کی صورت ان کی کیا بنے گی, جیسے عموماً 45 دن کا پیکج ہوتا ہے, 40 سے 45 دن.
مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ یہ شروع کے دنوں میں چلے گئے,
جیسے آج کل فلائٹ ہے,
تو 15 دن اب یہ پہلے مکہ مکرمہ میں رہے, پورے کے پورے 15 دن رہے یا 15 دن سے زیادہ رہے, تو اب یہ یہاں پر مقیم ہے,
ٹھیک ہے,
یہ پوری نمازیں اپنی ادا کریں گے. اور مکہ مکرمہ گئے ہیں لیکن معلوم ہے کہ ہم نے 5 دن کے بعد مدینہ منورہ جانا ہے حاضری دینے کے لیے, تو اب یہ 5 دن جو ہے, یہ چونکہ 5 دن کے لیے یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہ مسافر ہیں, یعنی جبکہ وہ اتنے فاصلے سے وہاں پر گئے ہوں, 92 کلومیٹر سے دور, وہ مکہ مکرمہ سے دور, جیسے پاکستان, ہندوستان یا اس طرح کے علاقوں سے یا دیگر ممالک سے لوگ آتے ہیں تو وہ اتنے فاصلے سے عام طور پہ آتے ہیں. تو اب 15 دن سے کم وہاں پر رہیں گے, 5 دن رہے, 10 دن رہے, پتہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے مدینہ منورہ جانا ہے, تو اب یہ وہاں پر قصر نماز ادا کریں گے. پھر مثال کے طور پر مدینہ منورہ, جیسے حج کے ایام میں عام طور پہ 8 سے 9 دن رہتے ہیں, اس سے زیادہ دن نہیں ملتے, وہاں تو انہوں نے قصر نماز ادا کرنی ہے. اگر وہاں پر بھی 15 دن ملتے ہیں پورے کے پورے ایک ساتھ, تو وہاں پہ بھی انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے. اب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ واپس آئے اور حج کے ایام سے 15 دن پہلے آ چکے ہیں, کہ 8 ذی الحجہ کو انہوں نے جانا ہے یا 8 ذی الحجہ کی رات کو جانا ہے, اس سے پہلے پہلے یہ 15 دن پہلے مکہ مکرمہ مثال کے طور پر پہنچ چکے ہیں, تو بھی چونکہ مکہ مکرمہ 15 دن تک رہیں گے, حج کے ایام سے پہلے تو یہ مقیم ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد انہوں نے منیٰ اور مزدلفہ جانا ہے تو اب یہ مقیم ہی رہیں گے, مسافر نہیں بنیں گے, کیونکہ 15 دن یہ مکے میں مقیم رہے. منیٰ, مزدلفہ, عرفات, یہ مقامات جو ہے یہ مسافت یعنی اتنے دور نہیں ہیں کہ جن سے بندہ شرعی مسافر مکہ مکرمہ سے بن سکے, تو ان مقامات پر بھی یہ مقیم ہی رہیں گے. اور اگر یہ اب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ سے حج سے اتنے دن پہلے کہ 10 دن 12 دن 5 دن پہلے یعنی 15 دن سے کم ملیں گے, اور اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ انہوں نے منا اور مزدلفہ جانا ہے, یعنی اب جو مدینہ منورہ سے آئے ہیں یا پاکستان سے جا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں پہنچ کے 15 دن سے پہلے منا میں چلا جانا ہے, تو اس صورت میں یہ وہاں پر مسافر رہیں گے. اب جب منا جائیں گے, مزدلفہ جائیں گے, عرفات جائیں گے, تو ان مقامات پر بھی یہ مسافر ہی رہیں گے. پھر وہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں, فارغ ہونے کے بعد ان کو پتا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ 12 تاریخ کو یہ رمی کر کے وہاں سے, یا 13 کو رمی کر کے وہاں سے یہ واپس مکہ مکرمہ آ گئے, اور اب ان کو پتا ہے کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں 15 دن رہنا ہے پورے, تو اب یہ مکہ مکرمہ کے اندر مقیم ہوں گے, اور 15 دن سے کم رہنا ہے تو پھر اس صورت میں یہ مسافر ہوں گے.
اچھا, ابھی نمازی کے آگے سے گزرنے پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہاتھ کے ذریعے بھی ہم اس کو روک سکتے ہیں, تو اب یہ روکنا شرعاً ہم پر فرض ہے, واجب ہے, کیا ہے؟
فرض و واجب نہیں, روک سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو یا جماعت میں کم وقت رہ گیا ہو, تو اگر کوئی اس وقت سنت موقع یا سنت غیر موقع پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو منع کر سکتے ہیں کہ ٹائم کم رہ گئے, برائے کرم یہ سنت ادا نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روک سکتے ہیں,
دیکھیں روکنا اور منع کرنا, دیکھیں الفاظ کے چناؤ میں جو ہے نا وہ احتیاط ہونی چاہیے. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں, آپ اس کو بتا دیں کہ ٹائم مثال کے طور پہ 2 منٹ کا باقی ہے یا 1 منٹ باقی ہے, اب آپ سنتیں شروع کریں گے, یعنی فجر کی سنتوں کے علاوہ ظہر کی سنتیں ہیں یا عصر کی سنتیں ہیں یا عشاء کی سنتیں ہیں, آپ وہ پڑھنا شروع کرے گا تو پتا ہے کہ یہ پوری کر ہی نہیں سکتا, 1 منٹ باقی ہے, تو اس کو بتا دیں کہ بھائی 1 منٹ ہے, آپ پوری نہیں کر سکیں گے. اب جب اس کو پتا چل جائے گا تو وہ رک جائے گا. آپ اس کو یوں باقاعدہ نہ بولیں کہ آپ اس وقت نماز نہ پڑھیں, کہ اس میں بعض صورتوں کے اندر فتنہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بعد میں سنتیں پڑھے ہی نہ, تو عوام کو ایسے کاموں سے منع کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے. تو الفاظ کا چناؤ آپ کا بہتر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اتنا کہہ دیں کہ بھائی نماز کا وقت کم رہ گیا ہے, آپ سنتیں پوری پڑھ نہیں سکیں گے, جماعت کھڑی ہو جائے گی.
صحیح جی, اگلی کون.
ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس کا قرضہ ہے وہ قربانی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟
قرضہ
جی بالکل, اصل میں قربانی جو ہے اس کے نصاب کو دیکھا جائے گا, فقط قرضہ ہونا یہ نصاب, یہ جو قرضہ ہے یہ قربانی کو روکنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ بعض اوقات قرضہ ہوتا ہے 10-15 ہزار روپے, لیکن بندہ جو ہو مالک جو ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے, تو اب یہ چند ہزار کا اس کے اوپر قرضہ ہے اور ویسے اس کے پاس نصاب کے اعتبار سے بہت سارا مال موجود ہے کہ اس قرضے کو مائنس کریں تو اس کے پاس نصاب باقی رہتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قربانی کی شرائط پائی جانے کی صورت میں ان کے اوپر قربانی لازم ہوگی. ہاں قرضہ اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب ہی نہیں رہتے تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے, کرنا چاہیں تو جائز ہے, قربانی ہو جائے گی, لیکن چونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ جو قرض خواہ ہے وہ اعتراض کرے کہ یار آپ کا میرے اوپر قرض ہے, آپ میرا قرض ادا نہیں کر رہے اور قربانی کر رہے ہیں, تو یا تو اس کو قرض ادا کر دیں یا پھر اس کو اعتماد میں لے کے پھر قربانی کریں. لیکن یہاں پر ایک جو صورت ہوتی ہے, عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ایک رواج چلا ہوا آ رہا ہوتا ہے, ہمارے یہاں قربانی کی جاتی ہے, بہت سے لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی کرتے ہوں گے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگوں میں چونکہ ایک معروف ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے جانور قربان کرتا ہے اور دکھاوے کی صورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں مقروض ہونے کے باوجود آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ اگر میں قربانی نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یار اس نے قربانی نہیں کی اس سال, تو آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے قربانی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور جو آپ کا قرض خواہ ہے اس کو پورے پورے اعتماد میں لے کر پھر آگے قربانی کی ترکیبہ بنائیں, اس سے پہلے ایسا نہ کریں, ورنہ بہرحال قربانی کریں گے تو قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی.
جی ہم آخری کال لیں گے سلسلے میں.
سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 92 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے جاتا ہے اور جس جگہ پہ جاتا ہے وہاں اس کی ذاتی اپنی رہائش موجود ہے اور وہاں کیا رہائش ہونے کے باوجود بھی وہ مسافر رہے گا یا مت کہ وہ وہاں کا مقیم ہونے کی حیثیت سے پوری نماز پڑھے گا؟
جی کیا فرمایا؟
دیکھیں ایسا صرف ذاتی رہائش جس کا وہ مالک ہے یہ اس کو مقیم نہیں بنائے گی. یعنی مثال کے طور پہ دنیا میں مختلف ممالک کے اندر مختلف شہروں کے اندر اس کی پراپرٹی موجود ہے, جب جاتا ہے اس کے اندر رہتا ہے, لیکن اس کا وطن اصلی جو ہے مثال کے طور پہ باب المدینہ کراچی ہے. اس نے لاہور کے اندر, پنڈی کے اندر مختلف مقامات پر اپنی جو ہے وہ پراپرٹی خریدی ہوئی ہے, مکانات خریدے ہوئے ہیں. تو فقط مکانات کا مالک ہونا یہ نہیں ہے کہ جو اس کو وہاں کا مقیم بنا دے گا. اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں. تو اگر یہ مثال کے طور پہ باب المدینہ کے رہائشی ہیں, یہیں رہتے ہیں, یہیں پیدا ہوئے, ان کا وطن اصلی یہی ہے, تو اب یہ کہیں اور سفر کر کے جاتے ہیں, بھلے 92 کلومیٹر یا اس سے دور جاتے ہیں, لیکن جاتے ہیں 15 دن سے کم کے لیے ہیں, تو اگرچہ ان کی ذاتی رہائش وہاں پر موجود ہو, اپنی ملکیت والی موجود ہو, یہ وہاں پر مسافر ہی رہیں گے جبکہ 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں. باقی یہ کہ وطن اصلی کس طریقے سے باطل ہوتا ہے, دوسرا مقام وطن اصلی کیسے بنتا ہے, اس کی تفصیل ہے, اس کی شرائط ہیں. لیکن فقط جو ہے وہ کسی جگہ پر پراپرٹی کا مالک ہونا یہ اس کو وہاں کا مقیم نہیں بنائے گا.
مدینہ شریف کے ناظرین, سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.